السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان:
غیرت کے نام پر قتل کے خلاف نئی قانون سازی کا خیر مقدم. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا:
حکومت نے سپریم کورٹ میں ایک نشست میں 3 طلاق کی مخالفت کی اور کہا کہ عورتوں کو ان کے آئینی حقوق سے محروم نہیں کیا جانا چاہیے. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، شدید ترین سمندری طوفان میتھیو، جسے ایک افریت کہا جا رہا ہے، فلوریڈا کے مشرقی ساحل سے ٹکرایا ہے. اس طوفان سے کیریبین میں سینکڑوں افراد موت کے منہ میں جا چکے ہیں، جن میں کم از کم 300 ہیٹی میں ہلاک ہو گئے ہیں. پینٹاگون نے تصدیق کی ہے کہ اس ہفتے کے اوائل میں شام میں ہونے والے ایک اتحادی فضائی حملے میں القاعدہ کا ایک معروف رہنما نشانہ بنا اور ہلاک ہوا. امریکہ کے 2 صدارتی امیدواروں کے درمیان دوسرا مباحثہ اتوار کے روز سینٹ لوئس میزوری میں ہو رہا ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان میں غیرت کے نام پر قتل کے خلاف بل کی منظوری کا حقوق انسانی کے سرگرم کارکنوں نے خیر مقدم کیا ہے. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ.
پاکستان میں انسانی حقوق اور خواتین کی سرگرم کارکنوں کی طرف سے غیرت کے نام پر قتل اور جنسی زیادتی کے خلاف مجوزہ قوانین کی پارلیمان سے متفقہ طور پر منظوری کے اقدام کو خوش آئند قرار دیا گیا ہے. پارلیمان کے مشترکہ اجلاس میں جمعرات کو غیرت کے نام پر قتل اور جنسی زیادتی کے خلاف قانون میں ترمیمی بل کی منظوری دی گئی تھی. غیرت کے نام پر قتل کے خلاف منظور کیے گئے بل کے تحت ایسے جرائم کا نشانہ بننے والوں کے ورثاء کا مجرم کو معافی دینے کا اختیار ختم کر دیا گیا ہے. اس سے قبل مروجہ قانون کے تحت قتل کیے جانے والے افراد کے ورثاء کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ قاتل کو معاف کر سکتے ہیں. اس حکم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اکثر مجرم سزا سے بچ جاتے تھے. غیرت کے نام پر قتل جیسے واقعات کے خلاف آواز بلند کرنے والی تنظیموں کی طرف سے اس توقع کا اظہار کیا گیا ہے کہ ایسے جرائم میں ملوث افراد کے لیے سخت سزاؤں کے نفاذ سے ایسے واقعات کی روک تھام ممکن ہو سکے گی. نیشنل کمیشن آن دی اسٹیٹس آف ویمن کی سربراہ خاور ممتاز نے وائس آف امریکہ سے خصوصی گفتگو میں کہا،
نہیں، میرے خیال میں یہ بہت اہم سٹیپ ہے، یہ قدم ہے، کیونکہ دیکھیے یہ قصے ہوتے رہتے ہیں اور بڑھ گئے ہیں اور زیادہ سے زیادہ بھیانک ہوتے جا رہے ہیں. تو اس کے لیے کوئی قانونی چارہ جوئی کی بہت سخت ضرورت تھی. قانون جو اس طرح تھا، اس وقت موجود تھا، اس قانون سے پاس ہونے سے پہلے، اس میں تو گھر والے ہی یہ اقدامات کرتے ہیں اور وہ ہی بچ جاتے ہیں ایک دوسرے کو معاف کر کے. تو اب اس کو روکنے کی کوشش کی ہے اس سے، اور یہ جب قانون کا اطلاق ہوگا تو ہمیں پتا چلے گا کتنا کامیاب ہے.
تاہم انہوں نے کہا کہ یہ ایک مثبت قدم ہے، اگرچہ انہوں نے کہا کہ یہ اتنا سخت قانون نہیں ہے جتنا وہ چاہتے ہیں. تاہم پھر بھی ان کے بقول یہ ایک اہم پیش رفت ہے. انسانی حقوق کے غیر سرکاری ادارے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے شریک چیئرمین کامران عارف نے غیرت کے نام پر قتل کے واقعات میں مدعی کی طرف سے معافی کے اختیار کو ختم کرنے کو ایک مثبت قدم قرار دیا ہے.
یہ ایک ڈیمانڈ تھی کہ آنر کلنگز کے لیے تقریباً کمپلیٹ امپیونٹی ہے پاکستان کے قوانین میں، بلکہ صرف آنر کلنگز نہیں، سارے مرڈرز ود ان دا فیملی، کیونکہ وہ سسٹم شارٹ سرکٹ ہو جاتا ہے بڑی آسانی سے. تو یہ جو پابندی لگائی گئی ہے کہ اس میں راضی نامہ نہیں ہو سکے گا، اس کی وجہ سے اس سے ضروری یہ نہیں ہوگا کہ اس سے کنوکشنز ہونے لگیں گی، لیکن اکویٹلز تھوڑی سی مشکل ہو جائیں گی.
پارلیمان نے جنسی زیادتی کے خلاف قانون سے متعلق ایک ترمیمی بل کی منظوری دی، جس کے تحت اب جنسی زیادتی کا نشانہ بننے والی خاتون کے ساتھ ملزم کا بھی ڈی این اے ٹیسٹ کیا جائے گا، اور ایسے واقعات کا نشانہ بننے والی خاتون کی شناخت کو ظاہر نہیں کیا جائے گا. خاور ممتاز نے اس بارے میں بات کرتے ہوئے کہا،
یہ ڈی این اے کا بہت اہم ہے، کیونکہ اکثر آپ کو جو ہے نا ایویڈنس نہیں ملتی ہے، پروف نہیں ملتا ہے. تو یہ ایک بہت اہم پروف ہے اور اس کو استعمال کرنا چاہیے. ساری دنیا میں ہوتا ہے، ہمارے یہاں بھی ہونا چاہیے، اور اس کی جو ایویڈنس ہے اس کو ایکسیپٹ بھی کرنا چاہیے.
جنسی زیادتی کے خلاف قانون میں شامل کی گئی دفعات میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان مقدمات کا فیصلہ 90 دن کے اندر کرنا ہوگا. اس بل میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر جنسی زیادتی کا واقعہ تھانے کے حدود کے اندر ہوا تو مجرم کو دوہری سزا ملے گی۔ کامران عارف نے کہا کہ غیرت کے نام پر قتل اور دیگر جرائم کے بارے میں قانون سازی کی اہمیت مسلم ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ ایسے واقعات کا ارتکاب کرنے والے افراد کے لیے سزاؤں کو یقینی بنانے کے لیے پولیس کے نظام میں اصلاحات کی ضرورت ہے تاکہ ایسے واقعات رپورٹ ہوں اور ان کی مناسب طریقے سے تفتیش کے ساتھ ساتھ استغاثہ کو بھی اپنا کام مؤثر طریقے سے انجام دینا ضروری ہوگا۔ پاکستان میں حالیہ مہینوں میں غیرت کے نام پر قتل کے واقعات تواتر کے ساتھ پیش آتے رہے، جن کا نشانہ نہ صرف خواتین بنی بلکہ بعض واقعات میں مرد بھی ان کا نشانہ بنے۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال 1000 سے زائد خواتین غیرت کے نام پر قتل ہوئیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں غیرت کے نام پر قتل کے خلاف بل کی منظوری سے متعلق عائشہ تنظیم نے بھی اسلام آباد سے یہ رپورٹ بھیجی ہے۔ سنتے ہیں سعدیہ اسد سے۔
پاکستان میں خاندان کی غیرت اور عزت کے نام پر ہر سال سینکڑوں خواتین قتل کر دی جاتی ہیں۔ قانون میں موجود سکم کی وجہ سے اب تک یہ ہوتا آ رہا تھا کہ مرنے والی خاتون ہی کا کوئی قریبی عزیز قاتل کو معاف کر دیتا تھا اور اس طرح وہ قانون کی گرفت میں آنے سے بچ جاتا تھا۔ جمعرات کے روز پاکستان کی پارلیمنٹ نے غیرت کے نام پر قتل سے متعلق قانون کو سخت کرتے ہوئے اس سکم کو دور کر دیا ہے، جس سے اب قتل ہونے والی خاتون کے ورثاء جرم کا ارتکاب کرنے والے کی سزائے موت کو تو معاف کر سکتے ہیں، لیکن اب ان کی جانب سے عمر قید کی سزا معاف کر دینے کا اختیار ختم کر دیا گیا ہے۔ 16 سالہ سمیرا نے اپنی دہلیز پر خون میں لت پت تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ آس پڑوس کے بچے اسے دیکھ کر روتے رہے، لیکن اس کا وہ بھائی جس نے ایک مرد سے بات کرنے کے جرم میں اسے مار مار کر اس حال تک پہنچایا تھا، انتہائی سکون سے قریب بیٹھا اپنے موبائل فون پر مصروف رہا۔ اور ملک کی سوشل میڈیا کی ایک معروف ماڈل قندیل بلوچ کو اس کے بھائی نے قابل اعتراض ویڈیو بنوانے اور سوشل میڈیا پر اسے اپلوڈ کرنے پر گلا گھونٹ کر مار دیا تھا۔ یہ دونوں ہی قتل غیرت کے نام پر کیے گئے۔ پاکستان کے قدامت پسند معاشرے میں مرد اور خاتون کے آپسی میل ملاپ پر کڑی نگاہ رکھی جاتی ہے۔ اس کی خلاف ورزی کرنے پر، خاص طور پر خواتین کی جانب سے، ان حدود کو پھلانگنے کو شرمناک خیال کیا جاتا ہے اور اس کی سزا موت بھی ہو سکتی ہے۔ اسی بنا پر ہر سال سینکڑوں خواتین قتل ہو جاتی ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں اس بات پر شور مچاتی آئی ہیں کہ پاکستان کے قانون میں موجود سکم کی بنا پر قاتل سزا سے بچ جاتا ہے۔ پاکستان کے قانون کے تحت قتل کو ایک شخص کے خلاف جرم سمجھا جاتا تھا، نہ کہ ریاست کے خلاف، جس سے قتل کیے جانے والے افراد کے ورثاء کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ قاتل کو معاف کر سکتے تھے۔ انسانی حقوق کی ایک سرگرم کارکن طاہرہ عبداللہ کہتی ہیں،
Dishonor killings, it's family members who killed the woman, generally the woman.
اصل میں ہو یہ رہا تھا کہ غیرت کے نام پر قتل کرنے کے بعد خاندان کے وہ افراد جنہوں نے قتل کا ارتکاب کیا ہوتا ہے، اس کے خاندان کے دوسرے لوگ اسے معاف کر دیتے تھے۔ مثلاً اگر باپ نے بیٹی کو غیرت کے نام پر قتل کیا ہو تو بھائی اسے معاف کر دیتا ہے، اور اگر ایک بھائی نے بہن کو قتل کیا ہو تو دوسرا بھائی یا چچا وغیرہ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ انسانی حقوق کی سرگرم خواتین کا کہنا ہے کہ موت میں کسی قسم کی کوئی غیرت یا عزت نہیں ہوتی، اس لفظ کی اثر نو توضیح کی ضرورت ہے۔ اسی دوران قانون میں آنے والی یہ تبدیلی خواتین کی زندگیوں کو محفوظ بنانے کی جانب پہلا ضروری قدم ہے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستانی پارلیمان کے مشترکہ اجلاس نے متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی ہے جس میں بین الاقوامی برادری پر زور دیا گیا ہے کہ وہ بھارتی کشمیر میں حقوق انسانی کی مبینہ خلاف ورزیوں کے بارے میں آزادانہ تحقیقات کرائے۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
پاکستان کی پارلیمان کے مشترکہ اجلاس میں جمعے کو ایک قرارداد متفقہ طور پر منظور کی گئی جس میں عالمی برادری سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں کا نوٹس لیتے ہوئے وہاں بھارتی جارحیت رکوانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ یہ اجلاس پاکستان کے بھارت کے ساتھ تعلقات میں کشیدگی اور کشمیر کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں طلب کیا گیا تھا۔ وزیراعظم نواز شریف کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز نے اس موقع پر قرارداد کا متن پیش کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کشمیر سمیت تمام دیرینہ تنازعات کے حل کے لیے بھارت سے نتیجہ خیز مذاکرات کا خواہش مند ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ بھارت پر زور دیا جاتا ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کے حل سے متعلق اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل کرے۔
Urges the Indian government to immediately stop terrorizing the innocent people and fulfill its international human rights and international humanitarian law obligation.
Unka kehna tha ki hum bharatiya hukumat par zor dete hain ki wo fauri taur par logon ko khaufzada karna band kare aur bain al-aqwami qawaneen aur insani huqooq ke qawaneen aur zimmedariyon ki pasdari kare aur aqwam-e-muttahida ki salamati council ki qarardadon par bhi amal kare. Hum line of control par haliya bharatiya jarahiyat aur firebandi ki musalsal khilaf warzi ki muzammat karte hain jo ki khitte ke amn o salamati ke liye khatra hai. بھارت اپنے زیر انتظام کشمیر کی صورتحال کو اپنا داخلی معاملہ قرار دیتے ہوئے پاکستان کی تشویش کو مسترد کر چکا ہے اور اس کا اصرار ہے کہ پاکستان یہاں علیحدگی پسندوں کی حمایت سے باز رہے. تاہم پاکستان کا موقف ہے کہ وہ کشمیریوں کی سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا. جمعے کو منظور کی گئی قرارداد میں پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی بھارتی کوششوں کی بھی مذمت کرتے ہوئے اسے دونوں ملکوں کے مابین سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی قرار دیا گیا. دونوں ہمسایہ ایٹمی قوتوں کے درمیان گزشتہ ماہ بھارتی کشمیر میں ایک فوجی ہیڈ کوارٹر پر مشتبہ دہشت گرد حملے کے بعد سے شدید تناؤ پایا جاتا ہے. اس حملے میں 18 فوجی مارے گئے تھے. بھارت کا الزام ہے کہ پاکستان غیر ریاستی عناصر کے ذریعے اس کے ہاں دہشت گردوں کی معاونت کر رہا ہے، تاہم اسلام آباد ان دعووں کو مسترد کرتا ہے. پارلیمان کے مشترکہ اجلاس میں حزب مخالف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ملک کی خارجہ پالیسی پر شدید تنقید بھی دیکھنے میں آئی. پیپلز پارٹی کی سینیٹر شیری رحمان کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت سفارتی سطح پر کامیاب دکھائی نہیں دیتی اور عالمی منظرنامے میں پاکستان کے موقف کو ٹھوس طریقے سے پیش کرنے کے لیے اسے سنجیدہ اقدام کرنا ہوں گے. ان کا کہنا تھا کہ فوج ملک کے اندرونی اور بیرونی خطرات سے نمٹنے کے لیے بھرپور طریقے سے اپنا فرض نبھا رہی ہے، لیکن عالمی برادری میں پاکستانی موقف کا دفاع مؤثر سفارتکاری سے ہی ممکن ہے.
Army is the last line of defense. The military should always be the last line of defense. The first line of defense, Mr. Speaker, is what exactly? It is always the foreign ministry, the foreign minister and its...
شہری رحمان نے کہا کہ فوج دفاع کا آخری ذریعہ ہے اور اسے حتمی راستہ ہی ہونا چاہیے. پہلا ذریعہ اور راستہ ہمیشہ وزارت خارجہ، وزیر خارجہ اور سفرا ہوتے ہیں. حکومت کا موقف ہے کہ وہ سفارتی سطح پر بھی پاکستانی نقطہ نظر کو بھرپور طریقے سے پیش کر رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ بھارت کی طرف سے اب تک کی پاکستان مخالف سفارتی کوششوں کو کامیابی نہیں مل سکی ہے. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
افغانستان کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ نے پاکستان سے کہا ہے کہ وہ ملک میں موجود غیر اندراج شدہ افغان پناہ گزینوں کی واپسی کے لیے دی گئی مہلت میں توسیع کرے. انہوں نے یہ بات جمعرات کو پاکستان کے وفاقی وزیر برائے سرحدی امور عبدالقادر بلوچ سے کابل میں ہونے والی ملاقات میں کہی. سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک پیغام کے مطابق عبداللہ عبداللہ نے پاکستانی وزیر سے ملاقات میں زور دیا کہ بغیر کوائف کے پاکستان میں موجود افغانوں کے قیام کی مدت میں مزید توسیع کی جائے. واضح رہے کہ پاکستان کے شمال مغربی صوبے خیبر پختونخوا کی حکومت نے گزشتہ ماہ کہا تھا کہ صوبے میں مقیم غیر اندراج شدہ پناہ گزینوں کو 15 نومبر تک کچھ نہیں کہا جائے گا، جبکہ صوبائی حکومت کی طرف سے اس معاملے پر غور کے لیے کمیٹی بھی تشکیل دی گئی ہے. افغان مہاجرین سے متعلق پاکستانی وزیر اور افغان قیادت کے درمیان ہونے والی بات چیت کی مزید تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں. واضح رہے کہ رواں سال پاکستان نے اندراج شدہ افغان مہاجرین کے ملک میں قیام کی مدت مارچ سن 2017 تک بڑھانے کا اعلان کیا تھا. افغان مہاجرین کے نمائندوں اور اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین نے حکومت پاکستان کے اس فیصلے کو خوش آئند قرار دیا تھا. بھارت کی مرکزی حکومت نے جمعے کے روز سپریم کورٹ میں مسلم خواتین کے ازدواجی امور میں حق کے بارے میں ایک دعوے کا جواب دیتے ہوئے 3 علاقوں کی مخالفت کی ہے. نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ.
مرکزی حکومت نے مسلم خواتین کے ازدواجی معاملات اور ایک نشست میں 3 طلاق سے متعلق ایک معاملے میں سپریم کورٹ میں اپنا حلف نامہ داخل کر کے 3 طلاق کی مخالفت کی اور کہا کہ اسے مذہب کا ناگزیر حصہ قرار نہیں دیا جا سکتا. اس نے یہ بھی کہا کہ ایک نشست میں 3 طلاق اور تعدد ازدواج یعنی ایک سے زائد شادیوں کو جنسی انصاف کی روشنی میں دیکھا جانا چاہیے. حلف نامہ کے مطابق کوئی وجہ نہیں کہ ملک میں خواتین کو ان کے آئینی حقوق سے محروم کر دیا جائے. گزشتہ ماہ اس معاملے پر سماعت کرتے ہوئے چیف جسٹس ٹی ایس ٹھاکر اور جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ کے بینچ نے 3 طلاق سے متعلق معاملات پر اپنا جواب داخل کرنے کے لیے حکومت کو 4 ہفتے کی مہلت دی تھی. خیال ہے کہ اتراکھنڈ، جے پور اور کولکاتہ کی 3 عورتوں نے جو کہ متعلقہ ہیں 3 طلاق، تعدد ازدواج اور حلالہ کے خلاف سپریم کورٹ میں عرض داشتیں داخل کی ہیں اور انہیں غیر آئینی قرار دیا ہے. ان کے علاوہ خواتین کی ایک تنظیم مسلم مہیلا آندولن نے بھی سپریم کورٹ میں ایک اپیل داخل کر کے تین طلاق کی مخالفت کی ہے. عدالت عظمیٰ تینوں عرضداشتوں کی ایک جگہ سماعت کر رہی ہے اور انڈیا مسلم پرسنل بورڈ اور جمعیت علماء ہند ان عرضداشتوں کی مخالفت کر رہی ہیں. مسلم پرسنل بورڈ کے ایک رکن کمال فاروقی نے وائس آف امریکہ سے بات چیت میں کہا کہ حکومت کو شرعی معاملات میں مداخلت کرنے کا کوئی حق نہیں اور پرسنل بورڈ نے اس معاملے میں اپنا جواب داخل کر دیا ہے.
کانسٹیٹیوشن میں مسلمانوں کو اجازت دی ہے, اس بات کی اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے مذہب کے حساب سے ان تمام چیزوں کو ڈیسائیڈ کریں, وہ چاہے میرج ہو, ڈیورس ہو, انہیریٹنس ہو, یہ ساری چیزیں شریعت اپلیکیشن ایکٹ اور ڈیورس ایکٹ کے اندر وہاں آلریڈی اپلیکیبل ہیں. لہٰذا کسی بھی گورنمنٹ کو اس میں مداخلت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. یہ ایک سینیٹر ڈیزائن ہے مگر آر ایس ایس لابی کا کہ وہ جو ان کی اپنی حکومت ہے تو اس کے ذریعے یونیفارم سول کوڈ کو لانے کی تیاری کی جائے جس کے ڈیزاسٹر ہوں گے اور ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. ملک کے لیے کسی بھی حالت میں اس طرح کی چیزیں جو ہیں بہتر نہیں ہیں اور اس سے پوری کنٹری کے اندر جو ہے ڈسہارمنی اور آپس میں لوگوں میں اپنے کانسٹیٹیوشنل رائٹس کو لے کر ایک بیجان پیدا ہوگا.
مسلم پرسنل بورڈ نے سپریم کورٹ میں اپنے جواب میں تین طلاق اور تعدد ازدواج کا دفاع کیا ہے اور کہا ہے کہ عدالتوں کو قرآن اور شرعی قوانین پر مبنی ان کے مذہب کے معاملات کا جائزہ لینے کا کوئی حق نہیں اور یہ کہ اصلاحات کے نام پر مسلمانوں کے آئلی قوانین کو دوبارہ نہیں لکھا جا سکتا. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
افغانستان کے شمالی شہر قندوز کے مضافات میں سیکیورٹی فورسز اور طالبان کے درمیان جاری لڑائی کے باعث شہری یہاں سے بچ نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. پیر کو طالبان نے شہر پر حملہ کیا تھا جسے سیکیورٹی فورسز نے پسپا کر دیا تھا, لیکن شہر کے مضافات اور بعض دیگر قریبی علاقوں میں جمعرات کو چوتھے روز بھی لڑائی جاری رہی. مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق بدھ کی رات زخیل اور بندہ امام کے علاقوں کے علاوہ کابل قندوز شاہراہ پر بھی طالبان اور سیکیورٹی فورسز میں شدید جھڑپیں ہوئیں. بتایا جاتا ہے کہ گزشتہ سال طالبان کی طرف سے تین روز تک قندوز قبضے کے تناظر میں شہریوں کو خدشہ ہے کہ ایسی صورتحال پھر سے پیدا نہ ہو جائے اور اسی بنا پر وہ علاقہ چھوڑنا چاہتے ہیں. صوبائی محکمہ برائے مہاجرین کے ایک عہدیدار کے حوالے سے امریکی خبر رساں ایجنسی ایسوسیٹڈ پریس نے بتایا کہ بدھ سے تقریباً 1200 لوگ شہر چھوڑ کر پڑوسی صوبے تاخار منتقل ہوئے ہیں. ان کے بقول ان کی اکثریت اسکولوں کی عمارتوں یا دیگر لوگوں کے ساتھ رہ رہی ہے جبکہ بعض لوگ کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور ہیں. افغانستان میں امریکی فوج کے ایک ترجمان بریگیڈیئر جنرل چارلز کلیولینڈ کا کہنا ہے کہ جمعرات کو افغان کمانڈوز طالبان کے ٹھکانوں کو صاف کرنے میں مصروف رہے. صوبائی کونسل کے سربراہ محمد یوسف ایوبی کے مطابق بدھ کو رات بھر شہر کے مشرقی اور مغربی حصوں میں لڑائی جاری رہی اور حالیہ صورتحال کے باعث پانی اور خوراک کی قلت کی وجہ سے بھی لوگ نقل مکانی کرنا چاہ رہے ہیں. شدید ترین سمندری طوفان میتھیو, جسے ایک عفریت کہا جا رہا ہے, فلوریڈا کے مشرقی ساحل سے ٹکرایا ہے جس سے طوفانی ہوائیں چل رہی ہیں اور شدید بارشیں ہو رہی ہیں. اس طوفان سے کیریبین میں سینکڑوں افراد موت کے منہ میں جا چکے ہیں جن میں کم از کم 300 ہیٹی میں ہلاک ہوئے. باوجود کہ اس کی کیٹیگری گھٹا کر 3 کر دی گئی ہے, لیکن جب یہ فلوریڈا کے مشرقی ساحل سے جمعے کے روز ٹکرایا تو مشرقی ساحل کے ساتھ تقریباً 2,000,000 لوگوں کو اپنے گھروں سے انخلا کا حکم دیا گیا کہ وہ محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں. میتھیو کے امریکی ریاست فلوریڈا کے ساحل سے ٹکرانے پر 2,40,000 افراد بجلی سے محروم ہو گئے اور یہ تعداد اس وقت بڑھ جائے گی جب طوفان شمال تک پہنچے گا. فلوریڈا کے گورنر رک اسکاٹ پچھلے 2 روز میں بار بار اعلان کر رہے ہیں اور رہائشیوں پر زور دے رہے ہیں کہ وہ اس طوفان کو سنجیدگی سے لیں. رک اسکاٹ کا کہنا تھا, وہ کہہ رہے ہیں انخلا انخلا انخلا, کیا آپ اپنی زندگی کا خطرہ مول لینا چاہتے ہیں؟ کیا آپ جوا کھیلنا چاہتے ہیں؟ آپ یہی کر رہے ہیں. اگر آپ انخلا سے ہچکچا رہے ہیں تو ان لوگوں کے بارے میں سوچیں جو اس طوفان سے پہلے ہی ہلاک ہو چکے ہیں. اگر آپ اسے سنجیدگی سے نہیں لیتے تو آپ کا اور آپ کے خاندان کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہو سکتا ہے. جمعرات کے روز 1,500,000 افراد کو علاقہ خالی کرنے کے لیے کہا گیا. پورے جنوبی فلوریڈا میں پناہ گاہیں کھلی تھیں جو ان رہائشیوں اور بے گھر لوگوں کو جگہ دے رہی تھیں جو طوفان سے بچ کر یہاں آئے. ایک شہری بریڈ وٹ کا کہنا تھا, وہ کہہ رہے ہیں میں بے گھر ہوں اور میں طوفان سے پناہ حاصل کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں. فلوریڈا میں بے شمار لوگ بجلی سے محروم ہیں. امریکہ کے صدر باراک اوباما نے فلوریڈا، جارجیا اور جنوبی کیرولائنا کے لیے ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا ہے. ادھر ہیٹی میں اقوام متحدہ کی امدادی ٹیمیں میتھیو سے متاثرہ علاقوں میں پہنچ گئی ہیں. عہدیداروں کا کہنا ہے کہ جنوب مغربی زون میں 283 افراد کے ہلاک ہو جانے کی تصدیق ہوئی ہے. اقوام متحدہ کے نمائندہ خصوصی برائے شام کا کہنا ہے کہ خدشہ ہے کہ سال کے آخر تک حلب مکمل طور پر تباہ ہو جائے گا, کیونکہ شہر میں مستقل ظالمانہ فوجی حملے جاری ہیں جہاں 275,000 شہری آبادی محصور ہے. اسٹیفان دی مستورا اور ان کے مشیر خصوصی جان ایگلینڈ نے جمعرات کے روز ایک اخباری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے النصرہ کے باغی گروپ پر زور دیا کہ وہ اپنے اقدامات کے نتیجے میں ہونے والی تباہی اور بربادی پر نظر ڈالیں جس کی اذیت کو ملک شہری آبادی جھیل رہی ہے. ڈی مستورا نے کہا کہ آپ لوگ 1,000 پر مشتمل ہیں جو 275,000 شہریوں کی قسمت کا فیصلہ کر رہے ہیں. مشرقی حلب پر شدید بم حملوں پر انہوں نے روسیوں پر نکتہ چینی کی جن کے نتیجے میں شہری آبادی کو خطرات لاحق ہیں, جبکہ لڑنے والے باقیوں کی تعداد گنتی کے برابر ہے. کچھ ہی گھنٹے بعد روسی وزارت دفاع کے ترجمان میجر جنرل اگور کوناکشوف نے ماسکو میں صحافیوں کو بتایا کہ حکومت شام کے کنٹرول والے خطے کے خلاف فضائی اور میزائل حملے کیے جا رہے ہیں جس سے شام میں موجود روسی فوجی اہلکاروں کو واضح خطرہ لاحق ہے. پینٹاگون نے تصدیق کی ہے کہ اس ہفتے کے اوائل میں شام میں ہونے والے ایک اتحادی فضائی حملے میں القاعدہ کا ایک معروف رہنما نشانہ بنا اور ہلاک ہو گیا. پینٹاگون کے پریس سیکرٹری پیٹر کوک نے جمعرات کو بتایا کہ پیر کے روز ادلب کے عراق قریب کی گئی کاروائی میں ابو الفراج المصری ہلاک ہوا. کوک نے المصری کی ہلاکت کو القاعدہ کے سینئر قیادت کے لیے خاص انتشار کا باعث قرار دیا اور ان کی جانب سے بیرونی حملوں کی منصوبہ سازی کی صلاحیت پر ضرب کے مترادف قرار دیا. پینٹاگون نے پیر کے روز کی گئی اس کاروائی کے فوری بعد اس بات کا اعلان کیا تھا, تاہم اس بات کی تصدیق میں 3 دن لگے ہیں. سن 2016 کا نوبیل امن انعام کولمبیا کے صدر ژاں مینوئل سینتوس کو دینے کا اعلان کیا گیا ہے. نوبیل کمیٹی نے کہا ہے کہ صدر سینتوس کو یہ انعام ملک میں تقریباً 5 دہائیوں سے جاری خانہ جنگی کو ختم کرنے کے لیے کی جانے والی کوششوں پر دیا گیا. مزید تفصیلات جیف کسٹر کی رپورٹ میں, شہناز نفیس کی زبانی.
صدر سینٹوس کو نوبیل انعام دینے کے اعلان کو حیرت کی نظر سے دیکھا گیا, کیونکہ کولمبیا میں اتوار کے روز ہونے والے ریفرینڈم میں عوام نے اس امن معاہدے کو رد کر دیا تھا. جمعے کے روز امن کے انعام کا اعلان کرتے ہوئے نوبیل کمیٹی کے چیئرمین کولمین فائیو نے کہا کہ عوام کی جانب سے امن معاہدے کو رد کرنے سے صدر سینٹوس کی کامیابیوں پر کوئی فرق نہیں پڑتا. انہوں نے کہا کہ عوام نے قیام امن کے لیے صدر کی کوششوں کو رد نہیں کیا, بلکہ امن سے متعلق ایک مخصوص معاہدے کو رد کیا ہے. کولمین فائیو کے الفاظ,
The Norwegian Nobel Committee emphasizes the importance of the fact that President Santos
نارویجین نوبیل کمیٹی اس حقیقت کی اہمیت پر زور دیتا ہے کہ اس وقت صدر سینٹوس امن کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے تمام فریقین کو وسیع البنیاد مذاکرات میں شامل ہونے کی دعوت دیتے ہیں, یہاں تک کہ اس مخصوص امن معاہدے پر نکتہ چینی کرنے والے بھی امن مذاکرات کے حامی ہیں. کولمین نے مزید کہا کہ اس ایوارڈ کو کولمبیا کے عوام اور امن مذاکرات میں شامل تمام فریقین کو خراج تحسین کے طور پر دیکھنا چاہیے, جنہوں نے تمام مشکلات اور زیادتیوں کے باوجود امن کی امیدوں کو ترک نہیں کیا. دنیا کا معتبر ترین سمجھا جانے والا نوبیل انعام ہر سال معاشیات, ادب, امن, طب, کیمیا کے شعبے میں اہم ترین دریافت یا تحقیق یا غیر معمولی ایجاد کے شعبوں میں نمایاں خدمات سر انجام دینے والی شخصیات کو دیا جاتا ہے. شہناز نفیس, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन आपसे मुखातिब है मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज पर।
इस सदी के अवाखिर में लोग अपनी औसतन उम्र से 5 साल से ज़्यादा ज़िंदगी गुजार सकेंगे। ताहम आलमी इदारे सेहत के मुताबिक मुख्तलिफ मुल्कों के लोगों की औसतन उम्र में फ़र्क अब भी नुमाया है। 12 तरक्की याफ्ता ममालिक के लोगों के अदाद शुमार से जाहिर हुआ है कि वो 82 से ज़्यादा बरसों तक जिंदा रह सकते हैं, जबकि 22 तरक्की पजीर ममालिक के लोगों की औसतन उम्र 60 साल से भी कम है। स्विट्ज़रलैंड, आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन और इसराइल ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर पैदाइश के बाद शरह अमवात बहुत कम है, जबकि चाड, आइवरी कोस्ट, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, एंगोला ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर पैदाइश के बाद नौमौलूद बच्चों की अमवात की शरह बहुत ज़्यादा है। आलमी इदारे सेहत के रिपोर्ट के मुताबिक अफ्रीका के 5 ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर औसतन उम्र की शरह बहुत कम सतह पर है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट के मुताबिक साल 2000 के बाद अफ्रीका के बाज़ इलाकों में औसतन उम्र की शरह बढ़ गई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर टीज बर्मा का कहना था कि 2015 में यूरोप और अफ्रीका में औसत उम्र के दरमियान 17 बरसों का फर्क है। यूरोप में 78 साल है जबकि अफ्रीका में 61 साल। साल 2000 में ये फर्क मजीद 5 साल से ज्यादा था।
The difference between Europe and Africa in life expectancy is in 2015 17 years. 78 years in Europe, 61 years in Africa. In the year 2000, it was 5 years bigger. I think with these kind of figures, one can see how much progress has been made and that continuing, you know, along this road would really make major progress.
Mera khayal hai ki in andaaz o shumar se ye andaaza lagaya ja sakta hai ki tarakki pazeer mulkon mein ausat umr ki sharah mein izafa ho raha hai. Report ke mutabik duniya bhar ke mumalik mein khawateen ki ausatan umr mardon ki nisbat zyada hoti hai. Majmooi taur par khawateen 74 ya isse zyada ke kareeb zinda rehti hai, जबकि मर्दों के मुकाबले में ये औसत 4.5 साल से भी जरा ज्यादा है। गुलरुख, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन। स्पेलिंग बी या हिज्जो के मुकाबले में तकरीबन 200 से जायद नौजवान तलबा के दरमियान मुकाबला शुरू हुआ था। अमेरिका के अलावा 11 ममालिक के उम्मीदवारों ने इसमें हिस्सा लिया, जिसमें जापान, कनाडा, साउथ कोरिया, भामस और घाना शामिल रहे। सभी ये मुकाबला जीत जाने की उम्मीद लेकर आए थे। बुध को सेमीफाइनल के लिए 45 तलबा ने क्वालिफाई किया। फिर अगले मरहले में जुमरात को सिर्फ 10 उम्मीदवारों ने फाइनल में जगह बनाई। स्पेलिंग बी या हिज्जे के मुकाबले में हिस्सा लेने वाला मध्य मुकाबल मिशेल रॉबसन का कहना था कि मुझे अपने आप पर बहुत फख्र है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा। अमरीका के कौमी तराने के शुरू होने के साथ ही फाइनल अख्ताम पजीर हुआ। कई घंटों के बाद मुकाबला करने वालों की तादाद 5 और फिर 2 तक पहुंच गई। खानदान के अफराद इंतजार में थे कि कौन 2016 का चैंपियन बनेगा, लेकिन निहार और जे राम मुतमिन दिखाई दे रहे थे। हर लफ्ज मुश्किल अल्फाज के साथ वो दुरुस्त हिज्जे बताते हुए आगे बढ़ रहे थे। इसमें कुछ अल्फाज दूसरे जुबानों से भी लिए गए थे। जैसा ही निहार ने आखिरी हिज्जे सही तौर पर अदा करके जीतना था, मगर वो अपनी मंजिल तक पहुंच ना सके और यूं इस मुकाबले में कई राउंड्स शुरू हो गए और ये मुकाबला रात देर तक जारी रहा। 24वें राउंड्स में, जो कि फाइनल था, दोनों ने आखिरी लफ्ज के दुरुस्त हिज्जे अदा किए, जिसके साथ ही मुकाबला बराबरी की बुनियाद पर खत्म हो गया। हिज्जो का ये दिलचस्प मुकाबला अमेरिका की तालीमी और इल्मी सरगर्मियों का एक अहम संगी मील है और पूरी दुनिया के करोड़ों लोग इसको बड़ी दिलचस्पी के साथ देखते हैं। इंटरनेट के इस दौर में इस तरह की रिवायत को जिंदा रखना अमरीकी रंगारंग सकाफत का एक दरख्शां पहलू है। گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ بلوچستان میں ایک مسافر ٹرین میں 2 بم دھماکوں میں کم از کم 6 افراد کی ہلاکت کی اطلاع ملی ہے۔ ان دھماکوں میں خیبر ایکسپریس کو نشانہ بنایا گیا جو کوئٹہ سے راولپنڈی کے درمیان چلتی ہے۔ مزید تفصیلات بیان کر رہے ہیں ستار کاکڑ۔
ریلوے حکام نے بتایا ہے کہ کوئٹہ سے روانہ ہونے والی جعفر ایکسپریس جب بولان کے علاقے سے گزر رہی تھی تو اس کی 2 بوگیوں میں یکے بعد دیگرے 2 دھماکے ہوئے۔ مقامی تانے کے پولیس انسپکٹر محمد ساجد نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ابتدائی تحقیقات سے اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ بم ریلوے ٹریک میں نصب کیے گئے تھے۔ پولیس افسر کے مطابق زیادہ تر ہلاکتیں موقع پر ہی ہوئیں، اور اسپتالوں میں منتقل کیے جانے والے 19 زخمیوں میں سے بعض کی حالت تشویشناک ہے۔ وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔
جب جعفر ایکسپریس مچھ اور آب گم کے درمیان سے گزر رہی تھی تو اس کی بوگی نمبر 2 کے نیچے ایک بلاسٹ ہوا، جس کی وجہ سے ٹرین کو روک دیا گیا۔ تو جب ٹرین کو روکا گیا تو تقریباً 15 سے 20 منٹ کے بعد ایک اور بلاسٹ ہوا بوگی نمبر 4 کے نیچے۔ دوسرا بلاسٹ مائنر تھا، اس میں کوئی نقصان زیادہ نہیں ہوا، لیکن پہلے بلاسٹ میں بدقسمتی سے کافی لوگ زخمی ہوئے۔
ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ بم دھماکوں سے ریلوے لائن کو نقصان پہنچا، جس سے ریل گاڑیوں کی آمد و رفت رک گئی، تاہم متاثرہ اسے کی فوری طور پر مرمت کر دی گئی۔ وفاقی وزیر ریلوے کے بقول جمعرات کے روز کوئٹہ کے قریب حکام نے ایک شخص کو اس وقت گرفتار کر لیا جب وہ ریلوے لائن پر بم نصب کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔
بلوچستان میں اور وہ جو ایک ونربل ایریا ہمارا تقریباً 1100 کلومیٹر کا، اس پہ ہم نے بڑی اسپیشل ایس او پیز بنائی ہوئی ہیں سیکیورٹی کی۔ اس وجہ سے اب وہ اس میں ریپیٹیڈلی تو ہٹ ہمیں نہیں کر پاتے، اور 12 ایسا ہوتا ہے کہ ہم بامبس جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں اور ان کو نکال لیتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ان کا داؤ لگ جاتا ہے جو نہیں لگنا چاہیے۔ بہرحال یہ اگر کوئی سیکیورٹی لیپس کسی لیول پہ ہوا ہے، اس کا ہم ضرور جائزہ لیں گے اور پھر جو بھی چیزوں کی سامنے لائیں گے۔
جمعے کے روز ہونے والے حملے کی ذمہ داری تاحال کسی تنظیم نے قبول نہیں کی ہے، تاہم پولیس حکام نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ اس کارروائی کے پیچھے عسکریت پسند بلوچ تنظیموں کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ بلوچستان میں حالیہ دنوں میں فرقہ وارانہ اور تشدد کے دیگر کارروائیوں میں شدت آئی ہے، جس میں درجنوں افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ اس ہفتے کے اوائل میں صوبائی دارالحکومت میں موٹر سائیکلوں پر سوار مسلح افراد نے ایک بس پر فائرنگ کر کے اس میں سوار 4 خواتین کو ہلاک اور 2 دیگر مسافروں کو زخمی کر دیا تھا۔ اس حملے کا شکار ہونے والوں کا تعلق شیعہ ہزارہ برادری سے تھا۔ جمعے کے روز اپنے ایک بیان میں انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے حکام اور سیاسی و مذہبی جماعتوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مذہبی بنیادوں پر بلوچستان میں ہونے والی ان کارروائیوں کو روکنے کے لیے مشترکہ طور پر فوری اور مؤثر اقدامات کریں۔ تنظیم کی سربراہ زہرا یوسف کے بقول ہزارہ برادری پر ہونے والا یہ حملہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایسی کارروائیوں میں ملوث انتہا پسند عناصر کو گرفتار کرنے میں اقام ناکام ہو چکے ہیں۔ ستار کاکر، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
امریکہ نے ایک بار پھر کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کشمیر کے معاملے سمیت اپنے معاملات مل بیٹھ کر حل کریں۔ واشنگٹن میں محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی نے جمعے کو معمول کی نیوز بریفنگ کے دوران پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ کشمیر کے معاملے پر امریکہ کا موقف تبدیل نہیں ہوا اور وہ چاہتا ہے کہ یہ باہمی طور پر حل کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ موجودہ کشیدگی ختم ہو اور مذاکرات ہوں۔ دونوں ملکوں کے باہمی معاملات کے حل کے لیے بامانی مذاکرات ہونے چاہیے۔ جان کربی کا کہنا تھا کہ دونوں ملکوں میں اختلاف رائے موجود ہے لیکن اسے مل جل کر ہی دور کیا جا سکتا ہے۔ امریکہ کے صدر باراک اوباما نے جمعرات کو ملک کی وفاقی جیلوں میں بند 102 مجرموں کی سزاؤں میں کمی کر دی ہے۔ صدر اوباما قبل ازیں بھی غیر متشدد جرائم میں ملوث مجرموں کی سزائیں معاف کر چکے ہیں۔ ان مجرموں کی سزاؤں میں کمی کے سبب انہیں قید سے جلد رہائی مل جائے گی، اور اسے صدر اوباما کی کم سے کم عرصے کی نامناسب سزاؤں کے معاملے کو درست کرنے کی طرف ایک قدم قرار دیا جا رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے قانونی مشیر نیل ایگلسٹن نے جمعرات کو کہا کہ آج کی معافی سے اب تک صدر نے 774 مجرموں کی سزاؤں میں کمی کی ہے، جو گزشتہ 11 صدور کی طرف سے دی جانے والی معافیوں سے زیادہ ہے۔ رواں سال 590 مجرموں کی سزاؤں میں کمی کر کے صدر اوباما نے ہماری تاریخ میں کسی بھی ایک سال کے دوران سب سے زیادہ لوگوں کی سزاؤں کو کم کیا ہے۔ اوباما کی طرف سے منشیات کے استعمال کے غیر متشدد مجرموں کی سزاؤں کو کم کرنا ان کے اس واضح موقف کا مظہر ہے کہ ملک کو کئی دہائیوں سے سخت سزاؤں کے قوانین کے اثرات کو دور کرنا چاہیے۔ امریکہ میں 6 فوجیوں اور 2 دیگر افراد پر حساس فوجی آلات چرانے، انہیں چین، روس اور یوکرین سمیت بیرون ملک خریداروں کو فروخت کرنے کی فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ یہ فوجی ٹینیسی اور کینٹکی کی سرحدوں تک پھیلے فورٹ کیمبل میں تعینات تھے۔ جمعرات کو ٹینیسی میں نیشویل کی گرینڈ جیوری نے ان 8 افراد پر فرد جرم عائد کی۔ چوری کیے گئے سامان میں ماہر نشانہ بازوں کی دوربینیں، مشین گن کے پرزجات، باڈی آرمر اور دیگر آلات شامل تھے۔ فرد جرم میں 6 فوجیوں پر الزام عائد کیا گیا کہ انہوں نے یہ سامان چرا کر 2 سیویلینز کو دیا، جنہوں نے اسے مبینہ طور پر انٹرنیٹ پر ای بے پر فروخت کیا۔ یہ سامان خریدنے والوں میں چین، روس، ملائیشیا، قازقستان اور میکسیکو سمیت متعدد ملکوں کے لوگ شامل تھے۔ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل نے اس عالمی ادارے کے نئے سیکرٹری جنرل کے طور پر پرتگال سے تعلق رکھنے والے اینٹونیو گوٹریش کی باضابطہ منظوری دے دی ہے۔ سلامتی کونسل کے تمام 15 ارکان نے متفقہ طور پر ان کے حق میں ووٹ دیا۔ اتفاق رائے کا ایسا مظاہرہ اس عالمی ادارے میں شاذ و نادر ہی دیکھنے میں آتا ہے۔ گوٹریش موجودہ سیکرٹری جنرل بان کی مون کی جگہ لیں گے، جن کے عہدے کی مدت اس سال کے آخر میں ختم ہو رہی ہے۔ 67 سالہ گوٹریش 1992 سے سن 2002 تک پرتگال کے وزیر اعظم اور سن 2005 سے سن 2015 تک پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے سربراہ رہ چکے ہیں۔ توقع ہے کہ جنرل اسمبلی اگلے ہفتے اس تقرر کی باقاعدہ توثیق کر دے گی۔ ترکی میں پولیس نے کردستان ورکرز پارٹی پی کے 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 ایک کارکن کو گرفتار کر لیا ہے، جس نے مشتبہ طور پر استنبول میں ایک پولیس اسٹیشن کے قریب جمعرات کو بم دھماکہ کیا تھا۔ ترکی کی سرکاری خبر رساں ایجنسی اناطولو کی رپورٹ کے مطابق پولیس نے کل 6 افراد کو حراست میں لیا، جن کے بارے میں انہیں شبہ ہے کہ وہ اس حملے میں ملوث تھے، جس میں 10 افراد زخمی ہوئے۔ بتایا گیا ہے کہ مشتبہ افراد کو استنبول سے 700 کلومیٹر دور وسطی ترکی میں واقع اکسارے کے قصبے سے اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ دیگر 2 افراد کے ساتھ ایک گاڑی میں سفر کر رہے تھے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ان افراد کے پاس جعلی شناختی کارڈ تھے۔ جمعرات کو ہونے والے بم دھماکے کی تاحال کسی نے بھی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، اور حکام کا کہنا ہے کہ اس واقعے میں زخمی ہونے والوں کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک نئی تحقیق سے اس بات کے شواہد ملے ہیں کہ زیکا وائرس گویان بارے سینڈروم کا باعث بن سکتا ہے، جو فالج کی ایک شدید قسم ہے۔ اس تحقیق کے نتائج کو اس بات سے بھی تقویت ملتی ہے کہ چند ماہ قبل جب زیکا وائرس کے کیسز بڑی تعداد میں سامنے آ رہے تھے، تو اس وقت گویان بارے سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں بھی 100 گنا اضافہ نوٹ کیا گیا تھا۔ وائس آف امریکہ کی جیسیکا برگمن کی رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس۔
گویان بارے سنڈروم ایک ایسا مرض ہے جو انسانی جسم کے بیرونی اعصابی نظام کو متاثر کرتا ہے۔ اس سنڈروم کے شکار مریض کے بازوؤں اور پیروں میں موجود حرکت کرنے اور محسوس کرنے والے خلیے مفلوج ہو جاتے ہیں۔ مرض کے باعث ان خلیوں کے گرد موجود حفاظتی جھلی کو نقصان پہنچتا ہے،
جھلی کے متاثر ہونے کے سبب دماغ، ہاتھوں اور پیروں کے درمیان پیغام رسانی غیر متوازن ہو جاتی ہے، اور ہاتھوں اور پیروں کی حرکت اور محسوس کرنے کی صلاحیت دماغ کے کنٹرول میں نہیں رہتی۔ شمالی، وسطی اور جنوبی امریکہ کے 6 معتبر اداروں کے محققین نے حال ہی میں ایک تحقیق سے پہلی بار زکا وائرس اور گویان بارے کے درمیان تعلق کو طبی شواہد سے ثابت کیا ہے۔ اس اہم تحقیق کے نتائج رواں ہفتے نیو انگلینڈ جرنل آف میڈیسن میں شائع ہوئے ہیں۔ اس تحقیق کے مرکزی مصنف ڈاکٹر کارلوس پارڈو کے مطابق، عموماً ہر 1,00,000 میں سے 1 یا 2 افراد ہی گویان بارے کا شکار ہوتے ہیں، لیکن رواں سال جنوری سے جون کے دوران جب کولمبیا میں زکا وائرس کی وبا عروج پر تھی تو وہاں کے اسپتالوں میں ہر ہفتے گویان بارے سے متاثر 10 سے 15 مریض لائے گئے، جو ایک غیر معمولی تعداد ہے۔ زکا وائرس کے عروج کے وقت ذرائع ابلاغ اور ماہرین کی زیادہ تر توجہ مائکروسیفالی نامی مرض کی جانب رہی، جسے زکا ہی کی ایک علامت قرار دیا جا رہا تھا۔ اس مرض میں زکا سے متاثر حاملہ خواتین کے ہاں پیدا ہونے والے بچوں کی کھوپڑی اور دماغ معمول سے کہیں چھوٹے رہ جاتے ہیں اور جسمانی اور ذہنی معذوری کا سبب بنتے ہیں۔ ڈاکٹر کارلوس پارڈو ایک نیورولوجسٹ ہیں اور امریکہ کی ریاست میری لینڈ میں واقع جان ہاپکنز یونیورسٹی سے منسلک ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ زکا کے عروج کے وقت گویان بارے کے مریض بھی اتنی ہی تعداد میں سامنے آ رہے تھے جتنے مائکروسیفالی سے متاثرہ بچے، لیکن زکا کی اس علامت کی جانب زیادہ توجہ نہیں دی گئی۔ لاطینی امریکہ کے کئی ملکوں کو متاثر کرنے والے زکا وائرس کی وبا کا زور اب بڑی حد تک ٹوٹ گیا ہے، جس کا ایک سبب خطے کے موسم میں تبدیلی اور بارشوں کا آغاز ہے۔ لیکن کارلوس پارڈو صورتحال سے مطمئن نہیں، اور انہیں خدشہ ہے کہ رواں سال کے اختتام پر جب خطے کا موسم خشک اور گرم ہونا شروع ہوگا تو یہ مرض دوبارہ سر اٹھا سکتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر زکا کی وبا نے دوبارہ زور پکڑا تو اس کا بہت خدشہ ہے کہ گویان بارے کے مریضوں کی تعداد بڑھے گی، اور ساتھ ہی ساتھ وائرس سے متاثر حاملہ خواتین کے ہاں پیدا ہونے والے بچوں میں پیدائشی معذوری کے کینسر بھی بڑھ جائیں گے۔ کارلوس پارڈو کے مطابق گویان بارے سنڈروم کی علامات عموماً مریض میں زکا کی علامات ظاہر ہونے کے 2 سے 6 ہفتوں کے بعد سامنے آتی ہیں۔ ان علامات میں تیز بخار، خارش، سر درد اور آئی انفیکشن شامل ہیں۔ اس تحقیق کے لیے ماہرین نے زکا کے 68 مریضوں کو رجسٹر کیا تھا، جن میں سے 42 ایسے مریضوں کے طبی ریکارڈ کا جائزہ لیا گیا جن میں گویان بارے سنڈروم کی علامات ظاہر ہوئی تھیں۔ ان مریضوں میں زکا کی تصدیق کے لیے ان کا جینیاتی ٹیسٹ لیا گیا، جس سے پتا چلا کہ 40% مریضوں میں زکا کا مرض جینیاتی ہے۔ ڈاکٹر پارڈو کی ٹیم نے ان مریضوں کے خون اور پیشاب کے ٹیسٹ بھی کیے، جن کے نتائج کی روشنی میں زکا اور گویان بارے کے باہمی تعلق سے متعلق مزید شواہد سامنے آئیں۔ ڈاکٹر پارڈو کہتے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ گویان بارے کے مریضوں کو علامات ظاہر ہوتے ہی علاج کے لیے اسپتال منتقل کر دیا جائے، تاکہ بر وقت علاج کے ذریعے مرض کی شدت کو کم کیا جا سکے۔ ڈاکٹر پارڈو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم مرض کا ابتدا ہی میں پتہ چلا لیں تو مریضوں کو ایسی فوری طبی امداد دینے کے قابل ہو سکیں گے جس کے نتیجے میں انہیں ذہنی مفلوج ہونے سے بچایا جا سکے۔ یہ الفاظ تھے ڈاکٹر پارڈو کے۔ گویان بارے سنڈروم کا ایک مؤثر علاج مریضوں کے خون کی فلٹریشن کے ذریعے کیا جاتا ہے، تاکہ اسے ایسے اجزاء سے صاف کیا جا سکے جو بیرونی اعصابی نظام پر حملہ آور ہو کر اسے مفلوج کر دیتے ہیں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور سمعین، اب ایک اہم اعلان آپ کے لیے۔ امریکہ کے 2 صدارتی امیدواروں کے درمیان دوسرا مباحثہ اتوار کے روز سینٹ لوئس میزوری میں ہوگا۔ ڈیموکریٹ ہلری کلنٹن اور ریپبلکن ڈونلڈ ٹرمپ کے مابین یہ مقابلہ ایک ٹاؤن ہال میٹنگ کی شکل میں ہوگا۔ وائس آف امریکہ کی اردو سروس کی ویب سائٹ پر یہ مباحثہ براہ راست نشر کیا جا رہا ہے۔ جسے آپ اردو voa.com پر سن سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، اتوار 9 اکتوبر امریکہ کے وقت کے مطابق رات 9 بجے اور پاکستان کے وقت کے مطابق صبح 6 بجے اردو voa.com پر۔ سن 2016 کے صدارتی انتخابات میں نقل مکانی کے موضوع پر چند یادگار مباحثے ہوئے ہیں۔ یہ موضوع اتنا اہم کسی اور علاقے میں نہیں ہوگا جتنا یہ ریاست کولاراڈو کے 6ٹے ڈسٹرکٹ میں ہے، کیونکہ یہاں 20% ووٹروں کی تعداد لاطینی امریکہ سے تعلق رکھتی ہے۔ لیکن کیا لاطینی ووٹر کسی کو ٹکٹ دلانے یا مختلف انتخابی مارکوں میں مؤثر ہو سکتے ہیں؟ اس بارے میں کیتھرین جپسن کی ایک رپورٹ انجم ہیرلڈ کل کی زبانی۔
بغیر قانونی دستاویزات کے امریکہ میں داخل ہونے والے تارکین وطن، مختلف نسلوں سے تعلق رکھنے والے 6ٹے ڈسٹرکٹ کے علاقے میں ایک حقیقت ہیں۔ مارگن کیرل اس علاقے کی نمائندگی کرنے کے لیے انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں۔ مارگن کہتی ہیں کہ یہاں کے ووٹر ان سے کہہ رہے ہیں کہ وہ نقل مکانی سے متعلق ایسے قوانین کے خواہش مند ہیں جو خاندانوں کو جوڑیں نہ کہ توڑیں۔ مارگن کا کہنا ہے،
I hope they realize their own strength and numbers and the power they have.
میں چاہتی ہوں کہ وہ اپنی مضبوطی اور اپنی تعداد کو پہچانے اور اپنی طاقت کو محسوس کرے کہ یہ وہ وقت ہے جب وہ اپنے اور اپنے خاندانوں کے لیے بہتر پالیسیوں اور سلوک کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ سن 2011 میں اس علاقے کی نئی حلقہ بندی کے بعد یہاں لاطینی ووٹروں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ اس علاقے سے موجودہ رکن کانگریس ریپبلکن جماعت کے مائک کافمین مارگن کے مد مقابل ہیں، اور وہ نقل مکانی سے متعلق سخت قوانین کی حمایت نہ کرنے کی حکمت عملی کو بخوبی سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں اس علاقے میں ملک بھر میں سب سے سخت سیاسی اکھاڑا سجا ہوا ہے۔ مائک کافمین کہتے ہیں، لاطینی ووٹر صرف ایوانے نمائندگان کے انتخابات پر اثر انداز نہیں ہو رہے، ریاست بھر میں 500,000 لاطینی اہل ووٹر ہیں اور انہوں نے کولوریڈو جیسی کسی بھی جماعت کے حق میں جانے والی ریاست کو ایک ایسی ریاست میں تبدیل کر دیا ہے جو صدارتی انتخابات پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ لیکن ایسا صرف اس صورت میں ہوگا جب یہ سب ووٹ دینے کے لیے باہر نکلیں گے۔ مقامی منتظمین کا کہنا ہے کہ بہت سے لاطینیوں نے اپنے آپ کو ووٹر کے طور پر رجسٹر تو کروایا ہے، لیکن وہ انتخابات والے دن ووٹ دینے کے لیے نہیں آتے۔ جینی سینٹوس ایک سرگرم کارکن ہیں۔ وہ ہر روز گھر گھر جا کر لوگوں کو بتاتی ہیں کہ انہیں کیوں ووٹ دینے کے لیے آنا چاہیے۔ جینی کہتی ہیں،
It's important for them to turn out to vote. Every vote counts.
ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ووٹ دینے آئیں۔ ہر ووٹ اہمیت رکھتا ہے اور ان کے ووٹ تو بہت اہمیت رکھتے ہیں، لیکن کبھی کبھار تو یہ دل توڑنے والی بات لگتی ہے جب آپ یہ محسوس کریں کہ سیاست دانوں تک آپ کی بات نہیں پہنچ رہی، اور یہ کہ آپ کی حکومت آپ کی آواز نہیں سن رہی۔ تاہم وہ کہتی ہیں کہ اس کی ذمہ داری سیاست دانوں پر بھی عائد ہوتی ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے اس فوجی کے سرجری کے ذریعے دونوں بازو دوبارہ لگا دیے گئے ہیں جو افغانستان میں ایک دھماکے کے بعد بازوؤں سے محروم ہو گیا تھا۔ تفصیلات وائس آف امریکہ کی ایک رپورٹ میں اسد حسن کی زبانی۔
سارجنٹ جان پیک سال 2010 میں افغانستان میں زخمی ہو گئے تھے۔ پہلے ان کا آپریشن بریگم میں ہوا اور بعد ازاں اگست میں بوسٹن میں ویمنز ہاسپٹل میں، جہاں ایک ایسے نوجوان کے بازو ٹرانسپلانٹ کے لیے دستیاب تھے جن کی دماغی موت واقع ہو چکی تھی۔
My deepest condolences to my donor's family. I'm not even gonna try to know what you're going through at this time.
جان پیک کہہ رہے ہیں کہ جس عطیہ دہندہ کے بازو مجھے لگائے گئے ہیں، پہلے تو میں ان کے خاندان کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے ان کی موت پر تعزیت کرنا چاہوں گا۔ میرے لیے یہ سوچنا بھی بہت تکلیف دہ ہے کہ آپ اس وقت کس مشکل سے گزر رہے ہوں گے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ کے پیارے کی موت بے مقصد نہیں گئی۔ میں جب بھی اپنے بازوؤں کو دیکھوں گا، میں آپ کے دکھ کو بانٹوں گا اور میں انہیں کبھی نہیں بھولوں گا۔ 14 گھنٹے پر محیط یہ سرجری سرجنوں، نرسوں اور دیگر تکنیکی شعبوں سے وابستہ افراد کی 60 رکنی ٹیم نے کی۔ سارجن جان پیک کو ان نئے بازوؤں کو استعمال کرنے میں کچھ وقت لگے گا کیونکہ اعصابی نظام کو مربوط ہونے میں وقت لگتا ہے۔ اس دوران پیک نے اپنے نئے بازوؤں پر مضبوط حفاظتی خول چڑھا رکھی ہیں۔ ان کی انگلیوں میں تحریک آنے میں 1 سال لگ سکتا ہے۔ امریکہ میں قائم صحت کے بڑے ادارے جان ہاپکنز میڈیسن کے مطابق دنیا بھر میں جن افراد کو کسی دوسرے کے ہاتھ لگائے گئے یا ٹرانسپلانٹ کیے گئے ہیں ان کی تعداد ابھی تک 100 سے کم ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے حالیہ سالانہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایرانی صدر حسن روحانی نے فرقہ پرستی کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس سے مذہبی نفاق کو فروغ ملتا ہے۔ دوسری طرف امریکہ کے اعلیٰ سفیر برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی ڈیوڈ سیبرسٹائن کا کہنا ہے کہ ایران میں مذہبی اقلیتوں کے خلاف سرکاری سطح پر زور و ستم جاری ہے اور اس معاملے پر امریکہ کو گہری تشویش ہے۔ حکومتی جبر و استبداد اور امتیازی سلوک کا شکار ہونے والوں میں صوفی روایات کے حامل سنی مسلمان، زرتشت، یہودی، عیسائی اور شیعہ اکثریتی مسلک کی تقلید نہ کرنے والے ایرانی شامل ہیں۔ سفیر سیبرسٹائن کا کہنا ہے کہ بہائی کمیونٹی کو خاص طور سے جبر و ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جن کے عقیدے کو جرم قرار دے دیا گیا ہے۔
The very existence of the group is declared to be illegal. Its leaders are in jail in many cases.
اس گروپ کے وجود کو غیر قانونی قرار دیا گیا ہے۔ اس کے لیڈروں کو قید و بند کی صعوبتیں جھیلنا پڑ رہی ہیں۔ بہت سے لوگ جو جیل میں بند ہیں ان کے انسانی حقوق کی صریحاً خلاف ورزی کی جاتی ہے۔ بہائیوں کی مذہبی سرگرمیوں کو اکثر اوقات دبایا جاتا ہے، حکومت ان کو سزائیں دیتی ہے اور انہیں گرفتار کیا جاتا ہے۔ ایران میں بہائیوں کی صرف مذہبی سرگرمیوں پر پابندی نہیں ہے بلکہ ان کے کاروبار کو منمانے طور پر بند کر دیا جاتا ہے۔ افراد پر حملے ہوتے ہیں اور حملہ آوروں کو کسی قسم کی سزا کا خوف یا خطرہ نہیں ہوتا۔ قبرستانوں کو مسمار کر دیا جاتا ہے اور طلبہ کو اس وقت تک یونیورسٹیوں میں داخلہ نہیں ملتا جب تک وہ اپنے عقیدے سے دستبردار ہونے کا اعلان نہ کر دیں۔ سفیر سیبرسٹائن نے مزید کہا کہ اس کرریئرز پر بسنے والی اکثریت کے لیے مذہب ایک غیر معمولی حیثیت رکھتا ہے اور یہ ان کی زندگیوں کا جز ہے اور ہر ایک شخص کے تشخص کا ناگزیر حصہ۔
So it goes to the core issues of the rights of someone to live in accordance with their conscience.
ہر شخص کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے ضمیر کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ اگر کسی کو دباؤ، جبر یا امتیازی رویے کے تحت کسی کام سے منع کیا جاتا ہے تو اس سے معاشرہ منقسم ہو جاتا ہے اور فرقہ وارانہ تفریق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس سے شہریوں کے مختلف درجات اور طبقے وجود میں آتے ہیں۔ سفیر سیبرسٹائن نے کہا کہ اس کے نتیجے میں معاشرہ غیر مستحکم ہو جاتا ہے اور معاشرے کا مجموعی ڈھانچہ متحد ہونے کے بجائے کمزور پڑ جاتا ہے۔ اس کے برعکس ایسی حکومتیں بھی ہیں جو اپنا الگ مذہبی تشخص رکھتے ہوئے تمام لوگوں کے حقوق کا خیال رکھتی ہیں۔ ایسی حکومتیں ملک میں اعتماد کی فضا کو فروغ دیتی ہیں۔ رواداری، باہمی احترام اور عوام کی فلاح ملک کو طاقتور اور مستحکم بناتے ہیں۔ سفیر سیبرسٹائن نے کہا کہ مذہبی آزادی کے بغیر حقیقی جمہوریت کا تصور ممکن نہیں ہے اور نہ کسی ملک کا استحکام اور پائیدار سلامتی قائم رہ سکتی ہے۔ اس بنیادی حق کے لیے آواز بلند کرنا اور اس کو فروغ دینا امریکہ کی دائمی اقدار اور تمام انسانیت اور بہبود کے سلسلے میں امریکہ کی دلچسپی کا ایک ناگزیر حصہ ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی
پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت۔
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com۔ آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ دنیا میں جب آبادی اتنی زیادہ نہیں تھی تو لوگ بڑے بڑے گھروں میں رہتے تھے جن کے صحن اور دالان اتنے کشادہ ہوتے تھے کہ ان میں پھول پودے سبزیاں اگائی جا سکتی تھیں، اور گھر کے صحن میں اگائی ان سبزیوں کی رونق ایک عجب خوشی کا احساس دیتی تھی۔ مگر اب نہ صرف گھر چھوٹے ہو گئے، شہروں میں لوگ اپارٹمنٹ بلڈنگز میں رہنے لگے کہ باغیچے کی گنجائش ہی نہ رہی، بلکہ اب زندگی اتنی مصروف ہو گئی ہے کہ باغیچے کی دیکھ بھال کے لیے وقت نکالنا مشکل ہے۔ چنانچہ کیلیفورنیا میں اب ایک کمپنی کوشش کر رہی ہے کہ وہ لوگوں کی یہ مشکل آسان کر دے۔ اس کمپنی نے ایک بڑے گدے کے سائز کی ایک مشین بنائی ہے جسے فارم بوٹ کا نام دیا گیا ہے، جو خود بخود نہ صرف یہ کہ مختلف سبزیوں کے بیج بو دیتی ہے بلکہ باقاعدگی سے پودوں کو پانی دیتی ہے اور فالتو جڑی بوٹیاں بھی نکالتی ہے۔ اس مشین کے موجود روری آرنسن کہتے ہیں کہ فارم بوٹ کاشتکاری کا ایک مکمل نظام ہے جو ایک چھوٹے کنبے کے لیے سبزیاں اگا سکتا ہے۔
Our ideal customer is somebody who is a maker or a hacker type person who wants to grow.
وہ کہتے ہیں ہمارے لیے سب سے اچھا گاہک وہ ہے جو یہ تمنا رکھتا ہو کہ وہ اپنے گھر کے لیے سبزیاں اگائے مگر اس کے پاس اس کا وقت نہ ہو۔ فارم بوٹ مشین انٹرنیٹ پر دستیاب ہے، اور جن 300 لوگوں نے پہلے سے آرڈر بک کیا ہے وہ دنیا بھر میں اپنی ابتدائی کٹ آئندہ برس فروری میں حاصل کر لیں گے۔ آرنسن کہتے ہیں کہ اس روبوٹ کو جوڑنے میں 8 گھنٹے لگتے ہیں۔ اگر آپ کو پیچکس استعمال کرنا آتا ہے اور آپ ہدایات پر عمل کریں تو آپ کو فارم بوٹ جوڑنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس فارم بوٹ کے فوائد میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس میں آپ خود تبدیلی کر سکتے ہیں، صرف آپ کو کمپیوٹر کا استعمال آنا چاہیے۔ آرنسن کہتے ہیں کہ وہ فارم بوٹ کو اپنے باغیچے میں استعمال کر رہے ہیں جہاں انہوں نے مختلف اقسام کی سبزیاں اگائی ہیں جن کے کل ملا کر 65 پودے ہیں۔ فی الوقت فارم بوٹ کا صرف ایک ہی سائز ہے اور اس کی قیمت $3100 ہے۔ تاہم کمپنی جلد ہی بڑے سائز کے روبوٹ بنانے لگے گی جو چھوٹے تجارتی گرین ہاؤسز میں کام کر سکیں گے، کم از کم امریکہ میں جن لوگوں کو ویکینڈ پر اپنے گارڈن میں کام کرنے میں بڑی الجھن محسوس ہوتی ہے اور وقت بہت مشکل سے ملتا ہے، ان کی یہ شکایت دور ہو جائے گی کہ جگہ تو ہے مگر سبزیاں اگانے کے لیے وقت نہیں ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
وہ وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر اسفر امام، اور انجینئر تھے پہلے جسٹن ٹویٹس اور اب ہیں سیڈرک فرینکلن۔ اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام پیش کیا جا رہا ہے جہاں رنگ، جس میں آج آپ کے میزبان ہیں اسد حسن اور ان کے ساتھ پروڈیوسر ہوں گی گل رخ۔ خالد حمید کو اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔